الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وآل الله واللحنة الدائمة على عداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله عيد سعيد قربان عيد قرب خدا و عيد تقرب إلى الله عید بندگان صالح و عید انبیاء و عید اولیاء و عید ائمہ اطہار علیہم السلام. آپ تمام مومنین کرام، تمام امت اسلامیہ و تمام راہروان راہ ولایت کو تبریک و تہنیت عرض ہے، اس امید کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالی اس روز مبارک و اس روز با سعادت کے طفیل تمام مومنین کو و تمام صالحین کو پروردگار اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائے اور اپنی ذات کا قرب عطا فرمائے انشاءاللہ، اور توفیقات تمام مومنین کے و تمام امت اسلامیہ کے شامل حال ہوں. خداوند تبارک و تعالی انشاءاللہ تمام امت کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے. روز عید سعید روز مبارک ہے، امام حقیقی کی اقتدا میں انشاءاللہ برپا ہوں و انجام پائیں. عید سعید قربان و عید اضحیٰ، اس کے کئی پہلو ہیں، فقہی اس کے احکام ہیں جن سے کم و بیش مومنین و مسلمین آشنا ہیں و آگاہ ہیں. پہلا حکم یہ ہے کہ عید نماز عید اگرچہ شریعت مقدسہ میں واجب نمازوں میں سے ہے، لیکن چونکہ مشروط ہے حضور امام سے، اس وجہ سے ہمارے فقہا کا فتویٰ یہ ہے کہ زمانہ غیبت میں یہ مستحب کی و سنت کی نیت سے ادا کی جائے گی. و دوسرا حکم اس عید کا یہ ہے کہ عید خاص اہتمام کے ساتھ انجام پانی چاہیے، اگرچہ یہاں کے حالات اور مسائل و وسائل باعث بنتے ہیں کہ ہم ان تقاضوں کو پورا نہ کر سکیں جن کے تحت عید انجام دی جاتی ہے. کتنا بہتر ہوتا اسی طرح سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے اور سنت ائمہ اطہار پر عمل کرتے ہوئے یہ عید انہی آداب کے ساتھ انجام پائے جس کے تحت معصومین کرام انجام دیتے تھے، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ شہر سے آبادی سے تھوڑا سا ہٹ کے آسمان کے نیچے، کھلے آسمان کے نیچے تمام امت اسلامیہ اکٹھی ہو، اگر تمام اکٹھی نہیں بھی ہوتی کم از کم ہر شہر کے مومنین و شیعہ ہی اکٹھے ہوتے کتنا بہتر ہوتا کہ لاہور میں یا دیگر شہروں میں، لاہور کی مانند تمام مومنین اکٹھے ہوتے کسی ایک میدان کے اندر. یہاں شہر کے اندر بڑے بڑے میادین موجود ہیں اور ان میادین میں، اس ایک میدان میں ساری امت آج کے دن و ہر عید پہ اکٹھی ہوتی، ایک نماز جماعت برپا ہوتی اور اس میں جتنے مسائل ہیں و جو ضرورت ہے اس کتبوں میں وہ سب کے سب بیان ہوتے، وحدت و اتحاد کا بھی مظاہرہ ہوتا اور سنت رسول اللہ بھی زندہ ہوتی و سنت ائمہ اطہار بھی. کوئی بعید و دور ہدف نہیں ہے، آگاہی کی ضرورت ہے، بیداری کی ضرورت ہے مومنین کو و علماء کرام کو، توجہ کی ضرورت ہے. اگر توجہ کر لیں، جس طرح عزاداری میں عاشور میں تمام لوگ اپنے اپنے حسینیے چھوڑ کر، اپنی امام بارگاہیں چھوڑ کر اور اپنی مجالس ترک کر کے ایک جگہ پر شہر کے ایک خیابان میں یا شہر کے ایک چوراہے میں جمع ہوتے ہیں اور ایک بڑی باشکو عزاداری عاشور میں برپا کرتے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر چاہیں ارادہ کریں تو نماز عید بھی اسی طرح سے مشترکہ شہر کے کسی بڑے مرکز کے اندر قائم ہو سکتی ہے، تاکہ وہ سنت بھی احیاء ہو. اور جس طرح ابھی حکم بھی ہے ہمیں بزرگوں کا و خصوصاً رہبروں کا، امام راحل و رہبر عظیم الشان کا، اس کے فقہی احکام میں سے ایک قربانی ہے مستحب. نماز عید کا وقت طلوع خورشید کے بعد ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد. ضحا اسی وقت کو کہتے ہیں، چاشت کا وقت جب سورج نکل آتا ہے اور تھوڑا سا افق سے اوپر آ جاتا ہے، اس وقت کو عربی زبان میں ضحا کہتے ہیں. والشمس وضحاها، شمس اور اس کے اوپر آنے، چاشت کے وقت اس کے ابھرنے کی قسم، یہ قسم ہے خداوند تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں یاد کی ہے. اور اضحیہ وضحیہ قربانی کو کہتے ہیں، اور چونکہ اس عید میں ایک اہم عمل قربانی ہے، اس وجہ سے اس کو عید الضحیٰ بھی کہتے ہیں یا عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں. اور یہ اس کا اہم فلسفہ ہے، فقہی احکام ہیں قربانی کے، کہ منا میں جو حج کرنے کے لیے گئے ہیں، خواہ وہ مستحب حج ہے ان کا یا واجب حج ہے، نیابتی حج ہے یا اپنا حج ہے، ان پر منا میں قربانی کرنا حسب دستور واجب ہے وہاں پر. لیکن جو منا میں نہیں ہیں اس وقت، وہ جاج کرام اور اپنے شہروں میں مومنین ہیں، جیسے ہم ہیں و آپ ہیں، دور دراز مکہ سے دور دراز علاقوں میں اور اپنے اپنے شہروں میں، ان کے لیے قربانی کرنا مستحب ہے. وہ تاکیدی استحباب ہے اس کا کہ قربانی کی جائے. اگرچہ اس وقت تشویش بعض دیگر احکام کی طرح و مسائل کی طرح قربانی کے متعلق بھی پیدا کی گئی ہے بعض اوقات یا آ جاتی ہے، لیکن یہ مسلمات میں سے ہے، شکوک و شبہات اس مورد میں بے اثر ہونے چاہیے. قربانی مستحب ہے اور قربانی کی اپنی حکمت بھی ہے، اشارہ کروں گا آپ کی خدمت میں مختصر الفاظ میں. ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ وہ ایام جن میں رسول اللہ مشرف بے حج ہوا کرتے تھے وہاں پر قربانی کرتے تھے، اور کچھ ایسی بھی عیدیں آئی ہیں جن میں حج نہیں کیا، وہ مدینہ میں ہی تشریف رکھتے تھے، عید قربان کے وقت مدینہ میں قربانی کرتے تھے رسول اللہ، خود بھی قربانی کرتے تھے اور اپنے اقربا کو بھی اور اپنے اصحاب کو بھی فرماتے کہ آپ بھی قربانی کریں، اور خود چند طرح کی قربانی کرتے تھے. بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ ایک قربانی اپنی طرف سے کرتے تھے، ایک قربانی اپنے ان رشتہ داروں کی طرف سے جو نہیں کر سکتے، اور ایک ان مومنین کی نیابت میں کرتے تھے جو مومنین قربانی نہیں کر سکتے. تین قربانیاں کرتے تھے ان کی نیابت میں جو نہیں کر سکتے، جن کے پاس استطاعت نہیں ہے یا استطاعت ہے لیکن توجہ نہیں ہے. رسول اللہ نے بہت تاکید فرمائی قربانی پر، ازواج رسول اللہ بھی مائل ہوئیں قربانی کرنے پر، اور ان میں سے ایک زوجہ جن کے پاس پیسے نہیں تھے، انہوں نے آ کر رسول اللہ سے عرض کی کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. زوجہ رسول اللہ نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے، اور آپ نے جو فضیلت بتائی ہے قربانی کی تو اس میں میں محروم رہ جاؤں گی قربانی کی فضیلت سے. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ بھی کریں. انہوں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو کیا میں قرض لے کے کر سکتی ہوں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ کر سکتی ہیں آپ، آپ قرض لو اور قربانی کرو. خوب، اگرچہ قربانی رقابت کے لیے نہ ہو، نمود و نمائش کے لیے نہ ہو، اور قربانی اس لیے بھی نہ ہو کہ پورے سال کا گوشت اپنے فریج میں سٹور کرنا ہے، اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں باسی گوشت کھانے سے، قربانی کو فوراً تقسیم کریں فوراً تاکہ لوگوں تک پہنچے. تین حصے کریں قربانی کے، ایک حصہ اپنے کے لیے، اپنے لیے و اپنے بیوی بچوں کے لیے، اور دوسرا حصہ ہدیہ ہے، تیسرا حصہ صدقہ ہے. ہدیہ پڑوسیوں کو دیں، رشتہ داروں کو دیں، بے شک امیر ہوں، ہدیے کے طور پر قربانی کا گوشت دیں، عزیزوں کو دیں، جاننے والوں کو دیں، دوستوں کو دیں، اور پڑوسیوں کو خصوصاً اپنے قرب و جوار میں رہنے والوں کو دیں. اور تیسرا ایسا صدقہ ہے، فقراء کا مال ہے، اور وہ دیں. فقہا کا بعض کا فتویٰ ہے کہ باقی دو حصے انسان کے اختیار میں ہیں، جہاں چاہے صرف کرے، اپنا حصہ کسی کو دے دے، ہدیہ اختیار ہے، نہ بھی دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فقراء کا حصہ دینا لازم ہے، ضروری ہے. فقراء کا حصہ خود نہ کھائیں آپ، تیسرا حصہ قربانی کا حتمن فقراء کو دیں. فقراء سے مراد گدا نہیں ہے جو مانگتے ہیں، فقراء ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کے پاس زندگی کی ضروریات، روزمرہ کی ضروریات نہیں ہیں، اگرچہ وہ آبرومند ہوں، وہ سفید پوش لوگ ہوں، اپنے محلے کے معزز لوگ ہوں لیکن اتنی نہیں ہے ان کے پاس وسائل و مال کہ وہ اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکیں، ان کو فقیر کہتے ہیں. وہ جتنے با عفت فقیر ہوں، جتنے معزز تر ہوں، اتنے زیادہ مستحق ہوتے ہیں فقیروں کو تلاش کر کے انہیں باعزت طریقے سے. یہ اس کے فقہی پہلو ہیں. اصل قربانی کا فلسفہ ہے، قربانی کی حکمت ہے. حکمت قربانی ایک یہ ہے کہ قربانی ایک علامتی عمل ہے، سمبولک عمل ہے. یہ فقہی پہلو نہیں بیان کر رہا، فلسفہ قربانی، حکمت قربانی، مقصد قربانی. قربانی قرب سے ہے. عموماً ہم قربان کرنا ذبح کرنے کو کہتے ہیں. ذبح کرنا اور چیز ہے، قربان اور لفظ ہے. دو لفظ ہیں، دونوں عربی کے ہیں، ذبح اور قرب. ذبح کا مطلب ہوتا ہے جانور کاٹنا، گلا کاٹنا، اس کو ذبح کہتے ہیں، قربان نہیں کہتے اس کو. قربان قرب سے ہے، کسی کے قریب ہونا، قربت حاصل کرنا، نزدیکی کسی کی، اس کو قرب کہتے ہیں. اسی سے قربان بھی نکلا ہے لفظ قربان. قربان اس عمل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے انسان خدا کے قریب ہوتا ہے، اس عمل کو قربانی کہتے ہیں. ذبح جانور سے انسان کو قرب خدا حاصل ہوتا ہے، چونکہ نیت قرب سے قربتاً الی اللہ یہ کام کرتا ہے، اس لیے اس کا نام قربانی ہے. و صرف جانور ذبح کرنا عید کے دن قربانی نہیں ہے، روایات میں ہے کہ آپ کی نماز بھی قربانی ہے. الصلاۃ قربان لکل تقی، ہر با تقوی انسان کے لیے قرب کا وسیلہ نماز ہے. نماز بھی قربانی ہے، روزہ بھی قربانی ہے، حج بھی قربانی ہے. ہر عمل صالح و ہر عمل خیر جو آپ قرب الہی کے لیے بجا لاتے ہیں وہ قربانی ہے. تحصیل علم، پڑھنا، لوگوں کو ہدایت کرنا، نصیحت کرنا، یہ سب قربانیاں ہیں انسان کی. مالی قربانیاں، جسمانی قربانیاں، عملی قربانیاں، ذہنی قربانیاں، علمی قربانیاں، تبلیغی قربانیاں، جو چیز بھی باعث قرب الہی بنے وہ قربانی ہے آپ کے لیے. جانور ذبح کیا جاتا ہے خصوصاً اس عید کے اوپر، یہ ایک علامتی قربانی ہے. جانور ذبح کرنا سمبولک کام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حقیقی قربانی ہے، وہ اس قربانی میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی ایک حقیقت ہے، اس کے پیچھے کار فرما. علامتی طور پر آپ جانور خریدتے ہیں اور جانور ذبح کرتے ہیں قربتاً الی اللہ، لیکن حقیقتاً قربانی جس ماجرا سے شروع ہوئی ہے وہ سنت ہے حضرت ابراہیم کی، خصوصاً عید قربان پر جو قربانی ہے. اگرچہ قربانی حضرت ابراہیم سے آغاز نہیں ہوئی، قرآن گواہی دیتا ہے کہ قربانی حضرت آدم کے زمانے میں بھی تھی، اور آدم کے بیٹوں میں آپس میں جو مشکل پیش آئی، حابیل و قابیل میں، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، وہ قربانی ہی کا ماجرا تھا. جس طرح آج کل کھالوں پہ جھگڑا ہوتا ہے قربانی میں، ان میں آپس میں جھگڑا ہوا، اس بات پہ جھگڑا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان دونوں کو کہ آپ کے پاس جو مال ہے اللہ کا دیا ہوا، اسے راہ خدا میں پیش کریں، قربان کریں. حابیل نے بہترین مال انتخاب کیا اور اسے خدا کی راہ میں پیش کیا، قابیل نے ردی مال جو پھینکنے کے قابل ہوتا ہے وہ اٹھایا اور پیش کیا قابیل نے. حابیل کی قربانی چونکہ خالص تھی، نیت بھی خالص، مال بھی خالص تھا، اس لیے قبول ہو گئی. حابیل نہ نیت اس کی خالص تھی اور نہ مال خالص تھا، نہ خالص مال سے نہ خالص نیت کے ساتھ اس نے قربانی کی، رد ہو گئی وہ قربانی. اس سے قابیل کے دل میں حسد پیدا ہوا، رقابت پیدا ہوئی اپنے بھائی کی نسبت کہ اس کی قربانی قبول ہوئی ہے، میری رد ہو گئی ہے. اور اس تیش میں آ کر بھائی کے ساتھ دشمنی کی عداوت اور بھائی کو قتل کر دیا. باہر کے وہ ماجرا اس کے اندر عبرت کا پہلو ہے، لیکن یہ ماجرا بتاتا ہے کہ قربانی اس وقت سے خداوند تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے و فرمان ہے کہ راہ خدا میں کسی چیز کو بنیت قرب و مقرب پیش کرے مومن. حضرت ابراہیم کی قربانی کو خصوصیت حاصل ہے. جس طرح شہادتیں تاریخ میں بہت ہوئی ہیں، لیکن شہادت کربلا و شہداء کربلا کو ایک خصوصیت حاصل ہے. ان سے ایک مقصدیت زندہ ہوتی ہے، ایک مکتب زندہ ہوتا ہے، ایک سنت احیاء ہوتی ہے، امت کے وجود و بقا کے لیے ایک طریقہ و اسلوب انسان کو میسر آتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی قربانی و دیگر اعمال حضرت ابراہیم کے انہیں دوام عطا کیا ہے، حج کی صورت میں، مناسک کے حج کی صورت میں، اور خصوصاً سنت قربانی کہ ایام حج ہیں. ایام حج بھی درحقیقت تمام سنت حضرت ابراہیم ہے، اور ان میں خصوصیت کے ساتھ ان اعمال میں قربانی کا عمل ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا حضرت ابراہیم کو کہ جو چیز تجھے پسند ہے سب سے زیادہ، احب الامور و احب الاشیاء، وہ آپ خدا کی بارگاہ میں پیش کریں. حضرت ابراہیم نے غور کیا کہ سب سے زیادہ محبت مجھے کس چیز سے ہے، اور وہ نظر آئی کہ بیٹے سے ہے، اولاد سے ہے. حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ اسی طرف میری رہنمائی ہے کہ میں اسی محبوب کو خدا کی راہ میں، محبوب حقیقی کی راہ میں، اس عارضی محبوب کو پیش کروں. لہذا حضرت ابراہیم نے جناب اسماعیل کو لیا اور لے جا کر اسی مسلخ میں، منا میں، جہاں آج قربانی کرتے ہیں حجاج، اگرچہ آج انتظامی مسائل کی وجہ سے قربانگاہ وہاں سے دور کر دی گئی ہے، باہر لے گئے ہیں منا سے. اصل مسلخ قربانگاہ منا تھی، وادی ایک منا کی، جہاں آج و کل بھی حجاج رہیں گے، وہاں پر دو تین دن رہتے ہیں. وہاں پر حضرت ابراہیم لائے اور اپنے فرزند کو لٹایا قرآن کی گواہی کے مطابق، اور ان کے گلے پہ چھری رکھی، اور آواز آئی غیبی ندائے الہی کہ ابراہیم آپ نے اپنا وعدہ و عہد سچ کر دیا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو آپ کا فریضہ تھا ادا کر دیا، انجام پا گیا ہے، اور اسماعیل بچ گئے ہیں. چونکہ مقصد اسماعیل کا گلا کاٹنا نہیں تھا، مقصد حب کا تعلق کاٹنا تھا جو آپ نے کاٹ دیا ہے. وہ چھری چلی بھی اور نہیں بھی چلی، محبت پہ چل گئی، بیٹے پر نہیں چلی. بیٹوں کو، اولاد کو راہ خدا میں دینا یہ حقیقی قربانی ہے. سمبولک طور پر چونکہ اس وقت خداوند تعالیٰ نے اہتمام کیا ایک دمبا و ایک بکرا یا گوسفند آیا اور حضرت ابراہیم نے اسے قربان کیا، وہ سنت اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی، حج کے موقع پر واجب قرار دیا حیوان ذبح کرنا. لیکن اس کی حکمت و فلسفہ یہ ہے، یہ قربانی عزیزان ایک تو محبوب پر چلے، ہر وہ محبوب جو خدا کی راہ میں حائل ہے. ہم سب اپنے اپنے دلوں میں رجوع کریں کس چیز کی حب ہمیں خدا کی راہ سے و محبت خدا سے روکتی ہے و روک رہی ہے. ہزاروں محبوب ہمارے دلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اولاد ہو سکتی ہے، ازواج ہو سکتی ہیں، اقربا ہو سکتے ہیں، جائیدادیں ہو سکتی ہیں، مال و منال ہو سکتا ہے، انانیت ہو سکتی ہے، حب نفس ہو سکتی ہے، حب جاہ ہو سکتی ہے، ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے محبت کی جگہ گھیری ہوئی ہے و محبوب حقیقی سے ہمیں محروم کیا ہوا ہے. قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان بظاہر جب حیوان کو زمین پہ لٹاتا ہے، نیت یہ کرے، دل میں یہ سوچے کہ در حقیقت میں ہر محبوب رشتہ و ہر حب کا رشتہ کاٹ کے ختم کر رہا ہوں، اور فقط محبت خدا کے لیے دل کو مخصوص کر رہا ہوں. چھری چلانا روایات کے اندر ہے کہ چھری چلانا یعنی ختم کرنا، ختم کریں کس کو؟ ایک نفس امارہ و خواہشات کو. یہ چھری خواہشات پہ چلنی چاہیے، اور عید قربان اس لیے باسعادت ہے و عظیم دن ہے کہ خواہشات و نفس امارہ یہ ختم ہو جائے انسان کا. ایک مبارزہ ہے دائمی شیطان کے خلاف، اور اوج و کامیابی اس کی یہ ہے کہ جس دن آپ اس نفس امارہ پہ چھری چلا دیں کہ ان نفس الامارہ بالسوء، ہمیشہ ہمیں غلطیوں پر اکساتا ہے نفس امارہ، اور ہر وہ چیز جو مزاحم ہے در حقیقت یہ چھری اس پہ چلنی چاہیے. حج کے ایام ہیں، ہم دعا کرتے ہیں ان حجاج و زائرین بیت اللہ الحرام کے لیے، خداوند تبارک و تعالی انہیں اعمال مقبولہ و حج مقبول کے ساتھ صحت و سلامتی کے ساتھ پروردگار اپنے اوطان میں، اپنے گھروں میں انشاءاللہ واپس اپنے رشتہ داروں میں پہنچائے، اپنے گھروں میں. حج بہت ہی عظیم فریضہ ہے، میں شاید دوسرے خطبے میں اشارہ کروں گا اس نقطۂ حج کی طرف. اسی طرح زائرین ہیں جو اس وقت کربلا معلہ میں مشرف ہیں، خداوند تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے انشاءاللہ. و پروردگار تمام مومنین کو جہاں کہیں بھی ہیں، خصوصاً آج کے دن جا اجتماع ہے، خصوصاً پاکستان میں و عراق میں جہاں ان اجتماعات میں خطرہ ہے، پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو بحق اولیاء خود و بحق ذبیح عید قربان و بحق خلیل پروردگار ان تمام مومنین کو محفوظ فرمائے ہر شر و بلا سے انشاءاللہ۔ عید قربان چونکہ قربانی ہے وہ تقرب اللہ ہے، تقرب اللہ کے لیے سب سے بڑا ذریعہ تقویٰ ہے کہ تقویٰ کے ذریعے قرب خدا حاصل کرو۔ قربانی میں بھی، جانور ذبح کرنے میں بھی تقویٰ، عمل میں بھی تقویٰ و زندگی میں تقویٰ اختیار کریں۔ تقویٰ اساس ہے عزیزان، تقویٰ طرز زندگی ہے، اسلامی روش زندگی کا نام تقویٰ ہے۔ فسق و فجور زندگیوں سے دور ہو، اپنے اعمال سے دور کریں اور تقویٰ تمام شعبۂ زندگی میں قائم کریں۔ ہم گھریلو زندگی، تعلیمی زندگی، پیشہ ورانہ زندگی، کاروباری زندگی، تجارتی زندگی، روابط آپس میں مومنین کے، بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، صلہ رحمی، یہ تقویٰ کی علامات ہیں و تقویٰ کے سکون ستون ہیں۔ یہ خصوصاً آج عید ہے و عید میں ایک مستحب عمل مومنین کا آپس میں اخوت و بھائی چارہ قائم کرنا ہے، ملنا ہے۔ عید ملن رسم نہیں ہے، عید ملن در حقیقت احساس اخوت بڑھانا ہے۔ خصوصاً جن کے ساتھ کوئی قدورت ہے، کوئی ناراض ہے آپ سے، سب سے پہلے اس کے گھر میں جائیں اور اس تک رسائی پیدا کر کے اسے ملیں، اس کے دل سے قدورت دور کریں۔ اگر معذرت کرنی ہے اسے معذرت کریں، عذرخواہی کریں کہ آج بہت عظیم دن ہے وہ مبارک، اور اس دن کے طفیل خدا و تعالیٰ تمام مومنین کے اندر سے قدورتیں انشاءاللہ برطرف فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ سیما علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام وفاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا۔ والحسن والحسین سبطی الرحمہ و سیدی شباب اہل الجنہ و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت القائم المہدی صلوات اللہ علیہم اجمعین، حجج اللہ علی عباده و امناء اللہ فی بلاده۔ عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ فان خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں و نصیحت کرتا ہوں کہ تقوی اختیار کریں۔ تقوی دنیا و آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، تقوی تمام اچھائیوں و تمام سعادتوں کی بنیاد ہے۔ بغیر تقوی کے زندگی ایک فریب ہے، وہ زندگی نما ہے، زندگی نہیں ہے، ایک فریب ہے جس میں طلسم ہے، جس میں انسان مبتلا ہے۔ جب حقیقت سامنے آئے گی تقوی کی بنیاد پر زندگی و غیر تقوی کی بنیاد پر، اس وقت سخت پشیمانی ہوگی انسان کو۔ وہ زندگی جو تقوی کی بنیاد پر ہے مہذب زندگی ہے، آسودہ زندگی ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی آسودہ زندگی ہے۔ تقوی چند ظاہر نیکیوں کا نام نہیں ہے جو ہم نے سیکھ لیے، سادہ سا اسلام جو ہمیں گھروں میں ہی پڑھایا بزرگوں نے، خواتین نے، یا سادہ طریقے سے واعظ و نصیحت کر کے اس سادگی سادہ سے چیزوں کو ہم تقوی سمجھتے ہیں، لیکن زندگی کے اہم امور میں تقوی کو بھول جاتے ہیں۔ صدقہ دے دیتے ہیں یہ تقوی سمجھتے ہیں، کسی کو سلام کر دینے کو تقوی سمجھتے ہیں، لیکن جب منفعت کی باری آتی ہے، جب سود کی باری آتی ہے، جب لین دین کی باری آتی ہے، وہاں تقوی کو بھول جاتے ہیں۔ جب مفادات سامنے آتے ہیں وہاں تقوی کو بھول جاتے ہیں۔ تقوی ان زندگی کے اہم امور میں، معاملات میں انسان اختیار کرے۔ تاکہ زندگی بھی سعادت مند ہو، آخرت بھی انسان کی عافیت بخیر ہو، عاقبت بخیر ہو انسان انشاءاللہ۔ مجدداً تبریک عرض ہے و مبارکباد عرض ہے، عید سعید قربان تمام امت اسلامیہ و تمام راہروان راہ حق و حقیقت کو۔ ایام حج ہیں و یہ حج بھی حجاج کرام کو مبارکباد عرض ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ خداوند تعالیٰ یہ توفیق تمام مومنین کو و مومنات کو عطا فرمائے انشاءاللہ۔ بہت سارے اہم مسائل ہیں جو اس خطبے کے اندر ضروری ہے، جن کی طرف اشارہ کرنا، وضاحت کی اگرچہ گنجائش نہیں ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ حج ہی ہے۔ حج کا فلسفہ و حکمت بہت گہری عمیق ہے۔ حج در حقیقت امت سازی کے لیے ایک جامع ترین لائحہ عمل ہے۔ حج کو جیسا ہم نے جوانوں کے لیے عرض کیا بعض مناسبتوں میں کہ حج الہی کارگاہ کا نام ہے، ورکشاپ ہے الہی۔ منتخب افراد پوری امت سے چنے جاتے ہیں، انہیں ایک سرزمین پہ بلایا جاتا ہے، چار پانچ روزہ ہے یہ، باقی حج سے زیادہ ایام وہاں چار پانچ سے زیادہ 40 دن جو لگ جاتے ہیں یہ انتظامی مسائل یا دیگر مسائل کی وجہ سے ہیں۔ اصل حج شروع ہوتا ہے 9 ذی الحجہ سے اور 12 ذی الحجہ کو ختم ہو جاتا ہے، یہ 3-4 دن حج کے لیے ہیں۔ چونکہ وہاں پہنچنا، رہنا، رہائش وغیرہ کے لیے انتظامات کے لیے پہلے بلا لیتے ہیں، یا دیر سے انسان واپس آتا ہے جہازوں کی وجہ سے، جازرانی کی سنت کی وجہ سے۔ اصل یہ 3-4 روزہ کارگاہ ہے اور بہت عظیم ہے، بہت عظیم و گہرا فلسفہ ہے اس کے اندر امت سازی کے لیے، کہ خداوند تعالیٰ نے تمام زمین سے اکٹھے کیے انسان اور ان کے سامنے ایک نصاب و سلیبس عملی رکھا ہے، وہاں درس و باس نہیں ہوتا۔ اگرچہ اس وقت مومنین جو جاتے ہیں حج کے لیے کئی کام کرتے ہیں، بازاروں میں شاپنگ کرتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، چونکہ حج سنت میں بدل گیا ہے، سعودیہ نے بھی، آل سعود نے اس کو درآمد کا ذریعہ بنایا ہے، ٹوریزم میں تبدیل کر دیا اس حج کو، انہوں نے مسخ کر دیا مکمل طور پر حج کو۔ لیکن حج کی حقیقت یہ ہے کہ حج، تمام طبقات حج کے اندر جائیں جو مستطیع ہیں، صاحب صلاحیت ہیں، استطاعت جسمی، ذہنی، قلبی رکھتے ہیں، مالی، وہ لوگ وہاں جائیں اور ایک نصاب عملی طے کریں۔ نصاب عملی حضرت ابراہیم کا نقش قدم، حضرت اسماعیل کا نقش قدم و حضرت ہاجر کا نقش قدم، یہ نصاب ہے۔ 3 ہستیوں کا جو کچھ انہوں نے عمل انجام دیا، یہ تمام انبیاء کے لیے، تمام امت کے لیے بھی، وہ تمام آئمہ کے لیے بھی، وہ رہبروں کے لیے بھی، وہ امتوں کے لیے یہ ایک نصاب بنا دیا گیا ہے، اس پہ آئیں اور عہد کریں۔ حج میں اہم ایک مناسبت یہ ہے کہ رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی دامہ ظلہ العالی نے ایک اہم پیغام حج کی مناسبت سے، جیسا ہر سال بحیثیت امام امت، موجودہ دور میں امت کے امام و امت کے راہبر و قائد کی حیثیت سے امت کو خطاب کرتے ہیں و حج کا پیغام دیتے ہیں. امام راحل رضوان اللہ تعالی علیہ بھی اپنے اہم ترین پیغام حج کی مناسبت سے صادر فرماتے تھے. رہبر معظم نے بھی ایک بہت ہی اہم تاریخی پیغام اس مناسبت سے اس سال بھی دیا ہے جو منا کی عرفات کی سرزمین پر پڑھ کر سنایا گیا ہے. البتہ ایرانی حجاج کو اہتمام کے ساتھ سنایا جاتا ہے, باقی حجاج خوش قسمت ہیں اگر انہیں کسی وجہ سے مل جائے, لیکن عموماً ملتا نہیں ان کو وہاں کے حالات کی وجہ سے بھی, اور خود جو لوگ حاجیوں کو لے کے جاتے ہیں, حاجیوں کو لے کے جانے والے کاروباری لوگ ہیں, محض کاروباری لوگ ہیں, ان کو نہ کسی کے حج سے سروکار ہوتا ہے, نہ ان کی عبادتوں سے, نہ ان کے مقاصد سے سروکار ہوتا ہے, صرف کاروبار اپنا انہیں مقصود ہوتا ہے. اور ان کاروباریوں کی وجہ سے بھی امت رہبر معظم کی اس رہنمائی و ہدایت سے جو خصوصاً حج کے لیے ہے محروم رہ جاتے ہیں. یہ پوری امت کے لیے ضرور ہوتا ہے, یہ پیغام صرف ایرانی حجاج کے لیے نہیں ہوتا, پوری امت مسلمہ کے لیے ہوتا ہے. اور یہ کم از کم یہ وہ پیغام ہے جو پوری امت کو سننا چاہیے, اور تمام پیروان ولایت کو سننا چاہیے یہ پیغام. وقت ہوتا تو پورا پیغام آپ کی خدمت میں, اتنا لمبا طولانی نہیں ہے, مختصر ہے, چند منٹ میں پڑھا جا سکتا ہے, لیکن میں اس کے اہم نکات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. پہلا عنوان جو مقام معظم راہبری نے اس پیغام میں بیان فرمایا باقی تمہیدات کے بعد, ایک یہ کہ فلسفہ حج خود سازی و امت سازی ہے. حج میں دو کام کرنے ہوتے ہیں حاجی کو, ایک اپنی تربیت اور ایک امت بنانا و بننا. وہاں جا کر سب اپنا تشخص ختم کر بیٹھتے ہیں, اور ایک لباس, یک رنگ, یک آواز, ایک ذکر, ایک عمل, ایک مرکزیت کے تحت جمع ہوتے ہیں, اور اس کا واضح ہدف فقط امت سازی ہے. لیکن خود سازی کے بعد حج کی ترتیب اس طرح سے رکھی گئی ہے. دوسرا نقطہ مقام معظم راہبری نے اس میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اس وقت امت اسلامیہ جس صورتحال سے دوچار ہے, اس میں دو اہم عناصر کی ضرورت ہے پوری امت کو, خواہ وہ حج پہ ہوں یا نہ ہوں, دو چیزیں, ایک ایمان اور دوسرا مقاومت. تقویت ایمان کی ضرورت ہے, اور ایمان سے مراد وہ جو قرآن مجید کا فرمانا ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے, ایمان خدا کی ذات پر ایمان, اور معارف دین پر ایمان, مسلمات دین پر ایمان, اور دین پر اور اس کی راہ پر ایمان, اور اس ایمان کے ذریعے سے پھر آگے مرحلہ دوسرا آتا ہے مقاومت و استقامت کا. چونکہ یہ زمانہ صرف استقامت و مقاومت سے ہی بقا ممکن ہے مسلمانوں کی جو صورتحال قائم ہو چکی ہے. نقطۂ دیگر یہ بیان فرمایا کہ دور حاضر بیداری کا زمانہ ہے, اور ہویت یابی فارسی اصطلاح ہے. ہویت یابی کا ترجمہ آسانی سے اگر آپ کرنا چاہیں, سادہ جو سمجھ میں آ جائے, یعنی خودی, اسلامی خودی, علامہ اقبال کے بقول اسلامی خودی کا زمانہ ہے. اسلامی شخصیت امت اسلامیہ کی جو صدیوں تک کھوئی ہوئی تھی, اور مسلمان یہ شخصیت کھو کر غرق ہو چکے تھے دوسری تہذیبوں کے اندر, اسلامی تشخص ختم کر کے ہندی تہذیب میں ڈوب گئے, اسلامی تشخص ختم کر کے عربیت میں ڈوب گئے, اسلامی تشخص ختم کر کے ایرانیت میں غرق ہو گئے. اور اس وقت ایک بہت بڑی آفت و اجدہا جو اسلامی شخصیت کو کھا رہا ہے وہ غربیت ہے, وہ مغربیت ہے. مغربیت نے اسلامی تشخص کو چھین لیا ہے مکمل طور پر امت اسلامیہ سے. یہ زمانہ رجوع و بازگشت کا زمانہ ہے, بیداری کا زمانہ, اور اسلامی شخصیت کی طرف واپسی کا زمانہ ہے. کہ الحمدللہ یہ سفر شروع ہے, لیکن ہر قوم و ہر ملت و ہر طبقے کو اس کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے تیزی کے ساتھ, وہ خصوصاً پاکستان جسے خداوند تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں قوم و ملت میں اور اس سرزمین میں رکھی ہیں کہ انہیں اسلامی حرکت میں ہراول دستہ ہونا چاہیے. اگرچہ ابھی بہت سارے کاموں میں ہراول ہے, لیکن وہ اتنی اچھی چیزیں نہیں ہیں، دہشت گردی میں، کرپشن میں، بہت ساری چیزوں میں آگے ہیں، لیکن یہ شایع نشان نہیں ہیں. بیداری کی نہضت میں پاکستان کو سب سے آگے ہونا چاہیے، اور بالخصوص پاکستان کے مومنین کو، جو کہ بیداری کا پرچم تشیع کے ہاتھ میں، اور تشیع وارے سے پرچم بیداری ہے. تشیع در حقیقت حامل پرچم ہے، پرچمدار امت تشیع ہے. بارہا یہ نقطہ بیان ہوا ہے کہ شیعہ فرقہ نہیں ہے، شیعہ ایک گروہ نہیں ہے دوسرے گروہوں کے مقابلے میں، فرقہ واریت کا حصہ نہیں ہے. شیعہ امت اسلامیہ کا علم بردار ہے، اس کا کام علم اٹھانا ہے، پرچم اٹھانا ہے پوری امت کا، اور امت کو جہت و رخ دینا ہے. یہ ہویت تشیع نے حاصل کرنی ہے، یہ حیثیت تشیع نے لینی ہے، اور یہ بیداری سے اور توجہ سے ہوگی انشاءاللہ. نقطۂ دیگر جو رہبر معظم نے بیان فرمایا وہ یہ کہ بہت سارے اسلامی ممالک میں ناپائیداری ہے. نام لے کے پاکستان کا خصوصیت کے ساتھ دو دفعہ ایک پیغام میں، مختصر سے پیغام میں، دو دفعہ پاکستان کا نام لیا دیگر ممالک کے ساتھ، جیسے افغانستان، سوریہ، عراق، اور بعض افریقی ممالک جیسے مصر ہے یا سوڈان ہے یا دیگر ممالک ہیں جہاں سیاسی طور پر اور بہت سارے دیگر حوالوں سے ناپائیداری پائی جاتی ہے. اس ناپائیداری کی وجہ دو عامل ہیں، کچھ ان ممالک کے اندر اور کچھ ان ممالک سے باہر ہیں. ان ممالک کے اندر عوام کا آپس میں تفرقہ، اور ان ملتوں کا آپس میں دشمنی و عداوت و بے شعوری و کم علمی، اور ان کے اندر مفاد پرست انسانوں کا ہونا جو امت کو اپنے مفادات کی خاطر لڑاتے ہیں اور ان کی عقب ماندگی و پسماندگی کا باعث ہیں. اور دوسرا اور اہم عامل وہ عالمی استکبار ہے، اور شیطانی طاقتیں جن کا سرغنہ و سرخیل امریکہ ہے، یہ درحقیقت آگ لگائی ہوئی ہے اس نے بعض نادان نام نہاد حکمرانوں کے توسط سے، جن میں بعض عرب حکمران اور بالخصوص سعودی عرب پیش پیش ہے، جس میں کہ عرب دنیا میں بھی یہ آگ لگا دی ہے انہوں نے، اور باقی غیر عرب دنیا میں بھی، خصوصاً اسلامی خطے کو اس آگ میں، جہنمی آگ میں دھکیل دیا ہے، جس میں امت اسلامیہ مسلسل نقصان اٹھا رہی ہے. اس کے رائے حل کے لیے رہبر معظم نے دو تجاویز جو ہمیشہ سے پیش کی ہیں اس دفعہ بھی پیش کی ہیں، ایک یہ کہ اتحاد ہو اور دوسرا دشمن شناسی. اتحاد و وحدت کے لیے رہبر معظم نے اپنے فتویٰ کو تکرار کیا ہے، بلکہ حکم ہے، یہ فتویٰ بھی نہیں حکم ہے، یہ فقیہانہ فتویٰ نہیں ہے، یہ رہبرانہ حکم ہے. اور اس میں فرمایا ہے کہ دیگر بعض امت اسلامیہ کے خیرخواہ علماء و خیر اندیش علماء کی طرح میں بھی، حضرت نے فرمایا کہ میں بھی آغا نہیں، کہ میں بھی دوبارہ مجددن یہ کہہ رہا ہوں کہ تفرقہ، اختلاف ڈالنا، تفرقہ ڈالنا، مقدسات کی توہین اور تکفیر کرنا، یہ ناجائز ہیں، حرام ہیں، اسلام کے ساتھ خیانت اور شیطان و شیطانی طاقتوں اور کفر و شرک کی خدمت ہے، اور شرعاً حرام ہے. جو بھی یہ کام کرے، نام لے کے فرمایا شیعہ بھی اور سنی بھی، جو بھی یہ کام کرے حرام ہے شرعاً. اور امت کو چاہیے کہ ایسے عناصر کا مقابلہ کرے جو امت کے اندر تفرقہ ڈالتے ہیں. خوب، ایام آزاد درپیش ہیں، ایام آزاد جب بھی آتے ہیں، محرم الحرام و سفر، اس میں شدید ایک کھٹکا پیدا ہو جاتا ہے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر، امن کے حوالے سے. پولیس میٹنگیں کرنا شروع کر دیتی ہے، امن کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں، نقض امن کا خطرہ ہوتا ہے. خوب، اس فضا کے لیے اس کو پولیس پر نہیں چھوڑ دینا چاہیے. پولیس ممکن نہیں ہے امن قائم کر سکے جب تک بیداری نہیں آتی، شعور نہیں آتا، و عوام آگاہ نہیں ہوتے، و لوگ اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کو روکتے نہیں ہیں. یہ امر رکنے والا نہیں ہے، لا تعلقی سے یہ مزید بڑھتا ہے. اگر ایک مجلس کے اندر تفرقہ ڈالا جا رہا ہے، مقدسات مسلمین کی توہین ہو رہی ہے ایک فرقہ دوسرے فرقے کی، وہیں پر بعض مومنین قیام کریں، اس کو روکنے کی کوشش کریں کہ یہ حرام ہے و دشمن کی خدمت ہے و اسلام کے ساتھ خیانت ہے، لہذا فریضہ ہے سب کا ہر ممکنہ طریقے سے اس کو روکیں. اتحاد مختلف سطوح پر لیکن اس کی شرط یہ کہ توحید کے پرچم کے نیچے. رہبر معظم کا فرمانا ہے کہ اتحاد توحید کے پرچم کے نیچے, نہ کسی اور بنیاد پر, یعنی قومیت کی بنیاد پر, سیاسی مفادات کی بنیاد پر اور الیکشن میں سیٹوں کی بنیاد پر. یہ اتحاد توحیدی نہیں ہے, یہ شیطانی اتحاد ہیں, یہ غیر الہی اتحاد ہیں. یہ اتحاد تفرقے سے زیادہ مضر ہیں, تفرقہ دیمت کی طرح چاٹ رہا ہے, اور یہ اتحاد یہ مگرمچھ کی طرح نگل رہے ہیں. ایسے اتحاد کہ جہاں پر دنیاوی مفادات اور سیاست کی خاطر یا اقتدار کی خاطر یا قومیت کی خاطر یا قبائلیت کی خاطر یا شخصیتوں کی خاطر غیر الہی معیاروں پر اتحاد, یہ درحقیقت تفرقے کی طرح نقصان دہ. توحیدی اتحاد و وحدت امت کے اندر, کہ اس کے لیے شعوری کوشش کی ضرورت ہے, اہتمام کی, لا تعلقی اس بارے میں بھی ختم ہونی چاہیے. سب کے سب مل کر اتحاد کے لیے باقاعدہ میدان ہموار کریں. اتحاد صرف باتوں سے نہیں ہوتا, کوئی عملی و بنیادی کام کی ضرورت ہے. الحمدللہ پاکستان میں ہے میدان, موجود ہے اتحاد کا و وحدت کا. اتحاد کی کوششیں مایوس کن نہیں ہیں, جہاں بھی اتحاد کی بات کی گئی ہے مثبت رد عمل ظاہر ہوا ہے. اس میں شدت لانے کی ضرورت ہے, تیزی کی ضرورت ہے, اور اس کوشش کو بڑھانے کی ضرورت ہے. کوشش بڑھانے کے لیے سب سے زیادہ مومنین کے تعاون کی ضرورت ہے, نہ چندے کی ضرورت. اتحاد کے لیے مالی چندہ نہیں چاہیے, اتحاد کے لیے ذہنی آمادگی, شرح صدر اور اس میدان میں حاضر ہونا جہاں پر حاضر ہونا لازمی ہے, اس کے لیے اتحاد ہو سکتا ہے. وہ دوسرا اہم مورد دشمن شناسی ہے, دشمن کی پہچان, کہ اس وقت دشمن در حقیقت اہم کردار ادا کر رہا ہے, کلیدی کردار دشمن کا ہے, میدان دشمن کے ہاتھ میں ہے. مسلمانوں نے بعض اپنی کمزوریوں کی وجہ سے میدان مکمل طور پر دشمن کے سپورٹ کر دیا ہے, بالخصوص پاکستان میں میدان مکمل دشمن کے پاس ہے, اور ہم میدان سے باہر حاشیے میں بیٹھ کر دشمن کی کاروائیوں کے تماشائی بنے ہوئے ہیں. عزیزان, اس طرح نہ دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو سکتا ہے, نہ دشمن میدان ترک کرے گا. جب تک ہم میدان میں نہیں آتے اور دشمن کو میدان سے باہر نہیں کرتے, وہ رضاکارانہ طور پر نہ ٹک کے بیٹھنے والا ہے اور نہ اس کے دل میں رحم ہے. پوری دنیا میں اس وقت میدان دشمن کے پاس ہے, اسلامی ممالک, اسلامی حکومتیں سب دشمنوں کے اختیار کے میں چلی گئی ہیں, مورے انہوں نے اپنے چن دیے, اور خصوصاً عرب دنیا میں اور بالخصوص آل سعود, جن کے ذریعے سے فتنہ و آگ و نفرت پوری دنیا میں پھیل رہی ہے. بہت تیزی کے ساتھ اس ناپاک خاندان نے, آل سعود نے بہت نفرت پھیلائی ہے پوری دنیا میں, وہ خصوصاً مسلمانوں کے اندر. پاکستان میں بہت اہم مسائل ہونے جا رہے ہیں, جس طرح عالمی مسائل ہیں, سوریہ, عراق کے پہلے بعض مناسبتوں میں عرض کیا ہے کہ یہ اس وقت کے اہم زخم ہیں. عراق بالخصوص جو فراموش شدہ ہے, عراق کی کوئی بات نہیں کرتا, نہ میڈیا بیان کرتا ہے. روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں مومنین و شیعہ وہاں پر قتل عام ہو رہے ہیں. عراق کے اندر بھی خاموشی ہے, عراق سے باہر بھی خاموشی ہے. سوریہ و مصر و دیگر مسائل نے عراق کو ایک فراموشی کا شکار کر دیا ہے, جس میں اس ظلم کی طرف کسی کا توجہ و دھیان نہیں ہے. عراق کے بہت بڑا المیہ عراق کے اندر ہو رہا ہے, یعنی نسل کشی اگر نام رکھا جا سکتا ہے تو عراق میں انجام پا رہی ہے. جتنے گروہ ہیں بنے ہوئے سوریہ میں, وہ سب کے سب عراق میں زیادہ کاروائیاں کر رہے ہیں بجائے سوریہ کے. سوریہ کا مسئلہ ہے کہ یہ بھی واضح ہے, اسرائیل کے تحفظ کے لیے و حزب اللہ کو کنٹرول کرنے کے لیے سوریہ میں یہ حرکت انہوں نے شروع کی ہے, اور خصوصاً یہ پچھلے چند ہفتوں سے جو ماحول بنا تھا امریکہ نے, یہ اس وجہ سے تھا چونکہ سوریہ میں حزب اللہ کو کامیابی نصیب ہوئی, بہت واضح وہ ٹیرورزم نابودی کے قریب جا پہنچا تھا. انہوں نے یہ حرکت کیمیکل ہتھیاروں کا بونڈا ہتھیار استعمال کیا اور حملہ, اور اس طرح سے ایک فرصت مہیا کی ٹیرورسٹوں کو اپنی طاقت بحال کرنے کے لیے, اور انہوں نے کی. ابھی اس وقت سوریہ میں دہشت گرد سلفی و تکفیری گروہ غالب آ گئے ہیں لیبرل گروپوں پر. سوریا میں دو گروپ، دو آرمی جنگ کر رہی تھیں، ایک تکفیری گروہ تھا اور دوسرا لیبرل. کچھ لوگ تھے جو فرانس کی سربراہی میں چل رہے تھے اور کچھ امریکہ و سعودیہ کی سربراہی میں. اس وقت غلبہ تکفیریوں کا ہے، انہوں نے آپس میں ایک وسیع قتل عام کیا ہے، اور لیبرل آرمی جو لیبریشن سورین آرمی تھی تقریباً ختم کر دی انہوں نے، اور تکفیری گروہ بھی جو سعودیہ سے ہٹ کر دوسرے ممالک سے قطر وغیرہ سے مربوط تھے وہ بھی تقریباً انہوں نے ناکارہ بنا دیے ہیں. اور اس وقت النصرہ، جبہ نصرت اور دیگر ایک دو جو تکفیری گروہ ہیں ان کا پورا غلبہ ہے، یعنی وہی بندر بن سلطان کی فوج در حقیقت عملی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، اور اس میں تمام ممالک سے باہر سے ٹیررسٹوں کو صومالیہ سے اور ایتھوپیا سے، مالی سے، جہاں جہاں بھی ان کے بڑے بڑے اڈے ہیں، الجزائر سے، یمن سے اور پاکستان سے اکٹھا کر کے ایک بڑی آرمی بنائی جا رہی ہے جو عراق کے اندر اس وقت کاروائیاں کر رہی ہے، یہی آرمی بندر بن سلطان کی اور سوریا میں. عالمی حالات میں اور بہت سارے مسائل ہیں، لیکن چونکہ وقت کم ہے میں چند مسائل پاکستان کے حوالے سے عرض کروں گا کہ اس وقت پاکستان میں حکومت بدلنے کے بعد جو صورتحال پیش آئی ہے وہ عزیزان خطرناک ہے بہت، اور وہ یہ کہ انہوں نے طالبان کے ساتھ و دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کی پالیسی اپنائی ہے، بظاہر اس کا نام مذاکرات رکھا ہے. برفرض یہ مذاکرات ہی ہوں، اگر شرمناک مذاکرات ہیں، تاریخ بھر کے شرمناک ترین مذاکرات یہ مذاکرات ہیں، اس سے زیادہ بڑی ذلت، اس سے بڑی رسوائی اور اس سے بڑی خاری اور تصور نہیں کی جا سکتی کہ ایک گروہ جو قاتل ہے بشریت کا، جو سر عام عورتیں، مرد، بچے، مسلمان، غیر مسلمان، بے رحم درندہ گروہ جس میں انسانیت نہیں ہے، اس کے ساتھ مذاکرات کرنے بیٹھ گئے ہیں. خود یہ سوچنا بھی بہت بڑا جرم ہے، ایک مجرمانہ سوچ ہے مذاکرات کرنا ان کے ساتھ. مذاکرات کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو باقاعدہ تسلیم کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، اور مذاکرات ایک حکومت کے ساتھ، یعنی ان کو ایک لیول دے رہے ہیں، ان کو ایک رسمی حیثیت دے رہے ہیں، ان کو رائے عامہ کے توسط سے منوانا چاہتے ہیں آپ. مذاکرات کی بات کرنے کا مطلب یعنی انہیں منوانا چاہتے ہیں میڈیا کی مدد سے کہ لوگ مان جائیں کہ یہ باقاعدہ ایک گروہ ہے. پہلے آپ نے ان کو کہا یہ دہشت گرد ہیں، پھر ان کو کل عدم قرار دیا. دہشت گرد بھی ہیں، کل عدم بھی ہیں، آپ کے کاغذوں میں، حکومتی کاغذوں میں دہشت گرد بھی ہیں و کل عدم بھی، اور پھر بھی ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی پلید نیت ہے اس کے پیچھے کار فرما، جس کی بھی یہ سوچ ہے انتہائی شیطانی سوچ ہے ان دہشت گردوں کے ساتھ. اور اس سے بھی بڑھ کر افسوسناک یہ ہے کہ بعض اقتدار کی شہوت میں مست لوگ، ان کی یہ خواہش ہے کہ ہمیں بھی اس مذاکرات میں شریک کیا جائے. یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک عنصر ہے کہ اس مذاکرات میں ہمیں بھی بٹھایا جائے ساتھ، یعنی درندوں کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور اس میں دوسروں کو بھی ساتھ بٹھایا جائے، مذہبیوں اور غیر مذہبیوں کو، مہذب طبقے کو. اس سے زیادہ درندگی اور تصور نہیں ہو سکتی. یہ اگر مذاکرات ہی ہوں، شرمناک مذاکرات ہیں، لیکن یہ مذاکرات نہیں ہیں. در حقیقت ان درندوں کو ایک، چونکہ یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، بارہا کہا تھا کہ یہ فصل ہے جو ایک مثلث نے پاکستان کی زرخیز سرزمین پر یہ بیج ڈالا، ناپاک، زہریلا، اور وہ اگا ہے، تیار کیا ہے. اس بیج کو ضائع نہیں ہونے دیتے، اپنی فصل کو بچانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. یہ بیج ڈالا ہے امریکہ نے، سعودیہ نے اور پاکستانی ایجنسیوں نے، ان تینوں نے مل کر ضیاء الحق کے زمانے سے شروع ہوا یہ فصل. انہوں نے کاش کی محنت کی، اس کے اوپر سرمایہ لگایا، مالی بے تحاشا مال لگایا، بلینز ڈالر اس کے اوپر خرچ ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے بہت کچھ انویسٹمنٹ کی ہے ہر لحاظ سے، اپنی حیثیتی اور سیاسی انویسٹمنٹ کی ہے انہوں نے، اور یہ فصل انہوں نے تیار کی ہے. اس وقت ان کے پاس یہ گروہ درندے موجود ہیں، ان کو انہوں نے استعمال کرنا ہے پوری دنیا میں، جیسا کر بھی رہے ہیں. جہاں بھی مثلا قفقاز میں استعمال کرنا ہو انہیں لے کے چلے جاتے ہیں، افقاز میں لے جانا ہو انہیں لے جاتے ہیں، چچنیا میں لے جانا ہو انہیں کو لے جاتے ہیں، اگر انہیں سوریا میں لے جانا ہو ان کو لے جاتے ہیں، عراق کے اندر انہیں کو لے جاتے ہیں، پاکستان میں انہیں کو لے جاتے ہیں، افغانستان میں انہیں کو لے جاتے ہیں۔ یہ ایک ان کی ایسی فوج ہے جو سرحدوں سے آزاد ہے، اس وقت اس کی سرپرستی و سربراہی بندر بن سلطان خواہش مند ہے کہ اس کو مل جائے، اور سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں سارے گروپوں کو ملا کر، تمام ٹیررسٹ گروپ، القاعدہ و طالبان و لشکر جتنے بنے ہوئے ہیں دائیں بائیں، یہ سب کے سب ایک چھتری کے نیچے آ جائیں، سینٹرلائز کیا جا رہا ہے ان کو تاکہ یہ منظم آرمی بن جائے، دہشت ناک خوفناک، اور پوری دنیا کے معاملات خصوصاً اسلامی دنیا کے معاملات اس دہشت ناک آرمی کے ذریعے سے کنٹرول کیے جائیں، ہر ملک کے اوپر تھریٹ کے طور پر اس کو تلوار کے طور پر رکھا جائے، جو بھی ان کی بات نہ مانے فوراً یہ آرمی وہاں اتار دی جائے، یہ وہاں بھیج کر اس ملک کے اندرونی حالات قتل و غارت اور دہشت گردی کے ذریعے خراب کر دیے جائیں۔ یہ ان کا اصل سرمایہ ہے، ان تینوں منحوس مثلث کا یہ سرمایہ ہے، یہ ان کا حاصل عمر ہے، 30 سال کی محنت کا نتیجہ ہے ان کا، یہ مذاکرات نہیں ہیں بلکہ 30 سالہ محنت بکھری ہوئی یہ بچانا چاہتے ہیں، اس وقت یہ شیلٹر ان کو دینا چاہتے ہیں تاکہ ساکھ بحال کریں، دہشت گردوں کا دامن صاف کریں، مذاکرات آپ توجہ کریں، احمق ترین سیاستدان پاکستان کے، نادان ترین و بیوقوف ترین، جن کے اگر میں یہ کہوں غیر مہذب لفظ ہے لیکن استعمال کروں تو بھی شاید حق ادا نہ ہو ان کا، کہ جن کی کھوپڑیاں گدے سے بھی بدتر کھوپڑیاں ہیں، یہ سیاستدان جو کہہ رہے ہیں ان کے دفتر قائم کرو، ان کے ساتھ مذاکرات کرو، ان کو فلاں کرو، ایسا ایک گدا بھی نہیں سوچتا، وہ بھی ان سے بہتر، وہ بھی طالبان کو دیکھ کر گدا بھی یہ رد عمل نہیں دکھاتا جو یہ دکھا رہے ہیں۔ اس وقت بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں جو اپنے آپ کو پاکستانی سیاست میں اس وقت سمجھتی ہیں حصہ دار، یہ سب کے سب ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ خیانت بہت عظیم کر رہے ہیں، بلکہ پہلے سے جاری خیانت کو، ظاہر سی بات ہے کہ جب دہشت گردوں کو شیلٹر دیں گے، انہیں قبول کروائیں گے، انہیں منوائیں گے اور ان کی ایک شخصیت بنوائیں گے یہاں پر میڈیا کے ذریعے سے کہ یہ بڑی مہذب دنیا ہے، جیل سے مجرم آزاد کرتے ہیں ملا برادر کو اور پھر اسے کہتے ہیں اس نے ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، جیل سے مجرم چھوڑ کے پھر ادھر خود بیٹھیں گے ادھر اس کو بٹھائیں گے، آہستہ آہستہ یہ ذلیل کریں گے یہ کام، یہ جو چھوٹی چھوٹی بچیوں سے زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کو بھی کہیں گے بیٹھو مذاکرات کرتے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ، ہر زانی بھی بیٹھ کر ہمارے ملک کے وزیراعظم کے ساتھ مذاکرات کرے گا، ہر چور ڈکیت بیٹھ کر پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرے گا، کیونکہ جب پریزیڈنٹ ہی جیل سے آتا ہے مجرم نکل کر آتا ہے اور اس کو مافیا اوپر لے کر آتی ہے تو انہیں کوئی ننگ محسوس نہیں ہوتی کہ ہم مجرموں کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کریں، یہ بہت بڑا مذاق ہے، کھیل ہے یہ، اور اس کی طرف امت کی توجہ دلانے کی ضرورت ہے، بیداری کی ضرورت ہے کہ اقتدار کے شہوت میں مست لوگ ملک کو کدھر لے کے جا رہے ہیں، پہلے آگ لگائی ان کے ذریعے سے اور اب ان کو رسمی حیثیت دے کر باقاعدہ منوانا چاہتے ہیں، یہ ان کا خطرناک منصوبہ ہے جو یہ انجام دے رہے ہیں۔ عزیزان، ایام ازاں آنے والے ہیں، پاکستان کے اندر جو بھی نقشہ بنتا ہے عالمی طور پر بھی وہ بالخصوص پاکستان میں جو اسی عالمی نقشے کا حصہ ہوتا ہے ہمیشہ، پاکستان میں اس وقت پاکستان کی مملکت کا اختیار پاکستانیوں کے پاس نہیں ہے، پاکستانیوں نے، حکمرانوں نے بیچ دیا ہے یہ ملک، اپنے اختیارات اپنی سرزمین سے ختم کر دیے ہیں اپنی ذلت کی وجہ سے، اپنے مفادات کی وجہ سے، نتیجہ یہ ہوا کہ آج اپنی سرزمین پر ہی ان کا اختیار ختم ہوا ہے، دوسروں کی ایما پر سب کچھ کرتے ہیں، انہوں نے ان کو جو مثلا ابھی مہنگائی دڑا دڑ، بجلی نہیں ہے بل، اس کے بل کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، وہ بجلی تو پیدا کرو پھر مہنگی کرو، آپ گیس نہیں ہے قیمتیں بڑھا رہے ہیں، کیوں بڑھا رہے ہیں، نہ کہ خود بیٹھ کے میٹنگ کر کے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہمیں بجلی کی قیمت بڑھانی چاہیے یا گیس کی قیمت، اس لیے کہ انہوں نے عالمی بینک سے اور آئی ایم ایف سے قرضہ لیا ہے، ان کی شرط یہ کہ بل بڑھاؤ آپ، لیکن انہوں نے یہ شرط نہیں رکھی ہوئی کہ بے گیس کا بھی انتظام کرو، انہوں نے یہ نہیں شرط رکھی ہوگی بجلی کا بھی انتظام کرو. ابھی سے انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ 3 مہینے دسمبر جنوری فروری میں سی این جی اسٹیشن پورے ملک میں بند رہیں گے. اب یہ ملک ترقی کی علامت ہے, پہلا اعلان کیا انہوں نے. آئی ایم ایف نے یہ شرط نہیں رکھی کہ آپ گیس خریدو, آپ کے پڑوس میں گیس آئی ہوئی ہے اس گیس کو فائنل کرو, پائپ لائن بچاؤ, یہ نہیں آئی ایم ایف شرط رکھتا. شرط کیا رکھتے, بل بڑھاؤ آپ, چونکہ انہوں نے جو قرضہ دیا انہیں پتہ ہے کہ قسطوں کا انتظام کرو. جو بجلی ہے ہی نہیں ہے اس کی قیمت اب لوگ دینا شروع کر رہے ہیں, جو بجلی استعمال کر رہے ہیں چور ڈاکو سرمایہ دار فیکٹریوں کے مالک, یہ سارے بجلی و گیس چوری کر رہے ہیں, عوام اس کا بل ادا کر رہے ہیں. یہ میں نے نمونہ بتایا ہے کہ ایک ملت اور مملکت کے اوپر اس حکومت کا کوئی اختیار نہیں ہے. ان کو باہر سے اشارہ ملتا ہے کہ بل بڑھاؤ, یہ بل بڑھا دیتے ہیں. ان کو باہر سے اشارہ ملتا ہے یہ کام کرو, وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو کچھ بھی یہاں منصوبہ بنتا ہے, یہ مذاکرات بھی ان کو باقاعدہ اشارہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف سے یہ دہشت گرد ہیں, دوسری طرف میں سوریا میں ان کی حمایت کرتے ہیں. امریکہ و مغرب باقاعدہ برطانیہ اعلان کرتا ہے کہ ہم سوریا میں ان مزاحمت کرنے والوں کی مدد کریں گے, اسلحہ دیں گے ان کو. کیوں اسلحہ دیں گے؟ کیا یہ وہی دہشت گرد نہیں ہے؟ یہ القاعدہ نہیں ہے؟ القاعدہ ہے, وہ پھر کیوں ان کو اسلحہ دے رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ یہ القاعدہ ان کا اپنا سرمایہ ہے, اپنی فورس ہے, اس لیے بنائی تھی انہوں نے, خود یہ کام کیا انہوں نے. جو بھی منصوبہ بنتا ہے پاکستان میں ان کے ایما پر, اس میں محور شیعہ ہوتا ہے. شیعہ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے, آگاہ ہونے کی ضرورت ہے. سادگی سے شیعہ اپنی بقا نہیں جاری رکھ سکتا. موجودہ حالات عزیزان حد سے زیادہ پیچیدہ ہو چکے ہیں. آگاہی کی ضرورت ہے, جوانوں کو آگاہی کی ضرورت ہے, بڑوں کو آگاہی کی ضرورت ہے, خواتین کو, علماء کو, ہر طبقے کو آگاہی کی ضرورت ہے. آنے والے حالات جو بھی نقشہ بنائیں گے بالآخر تشیع, اس کے اندر تشیع کی پائمالی کا خدا نخواستہ نقشہ بناتے ہیں. اس لیے ایام عزا ہیں اور رہبر معظم کے فرمودات کے مطابق ہمیں انہی خطوط پر چلنے کی ضرورت ہے. ہمیں مزید بیٹھ کر تنظیمیں بنانا, حزبیں بنانا اور منصوبے بنانا اور مذاکرات کرنا اور اس کو اور اس سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ رائے حل ہے وحدت و دشمن شناسی, پرچم توحید کے نیچے اکٹھا ہونا اور دشمن شناسی. پرچم توحید کے نیچے تمام مسلمین, شیعہ بھی و سنی بھی, سب کے سب. کیا بہتر ہو کہ ایام عزا میں وحدت کی کوششیں کی جائیں, اہل سنت آئیں مجالس محرم میں, مجالس اس طرح سے برپا کریں کہ اہل سنت کو آنے میں نہ جھجک ہو بلکہ انہیں شوق ہو, وہ خوشی سے آئیں ان مجالس کے اندر اور باقاعدہ اپنے آپ کو ان مجالس میں عزادار سمجھیں. اس ملک میں پہلے یہ کام ہوتا رہا ہے, کوئی ایسی انوکھی بات نہیں میں کر رہا ہوں, پہلے ہوتا رہا ہے کہ روایتی برادری بیس پر اہل سنت مجالس میں شریک تھے. یہ گزشتہ 30-35 سالوں سے یہ ماحول بنا ہے ضیاء الحق ملعون کے ہتھ کنڈوں کے بعد, اور یہ جو گروہ اس نے بنایا ہے جس کے اندر اب کافی پیش رفت آ گئی ہے, ترقی ہو گئی ہے, انہوں نے یہ ماحول پاکستان میں بنایا. ہمیں چاہیے کہ دوبارہ اس ماحول کو, اس کو ختم کریں اور اتحاد و وحدت کا پیغام محرم میں عام کریں, بیداری کا پیغام محرم میں عام کریں اور اس ملک کے اندر امن پھیلانے کا عمل محرم سے شروع ہو. تشیع ہراول دستہ بنے, تشیع اسی محرم میں پرچم اٹھا لے, علم اٹھا لے, امت اسلامیہ کی رہبری, امت اسلامیہ کی قیادت, امت اسلامیہ کی بیداری و امت اسلامیہ کی وحدت کا پرچم تشیع اٹھائے. عزیزان اگر یہ کامیابی تشیع کو نصیب ہو جائے, مقصد کربلا اس سے حل ہو سکتا ہے انشاءاللہ. وہ دوسرا دشمن شناسی ہے, دشمن کی طرف متوجہ رہیں کہ اس وقت دشمن پاکستان کے اندر, تشیع کا دشمن, ملت کا, ملک کا دشمن بہت آگے جا چکا ہے. وزراء, وزیر داخلہ و دوسرے سب کہہ چکے ہیں کہ یہ عطا حکومتی فورسز سے بہت آگے نکل چکے ہیں. آگے نہیں نکل چکے, خود انہیں نکالا گیا ہے. 19,000 کنٹینر اسلحہ ان میں تقسیم کیا گیا ہے جو خود ان کے لیے ایک مخمصہ بنا ہوا ہے اس وقت, اور اس طرح انہوں نے فورسز تیار کی ہیں, ان کو ہر پہلو میں تیار کیا گیا ہے. ایک ایک شخص ان کا اس وقت, مثلا ایک ٹیرورسٹوں کا ایک سرغنا, اس کے بم بنانے کی صلاحیت خود حکومتی ادارے نے نشر کی ہے کہ اس کے پاس اتنی بم بنانے کی صلاحیت ہے کہ اسلحہ ساز فیکٹریاں یا اس کام کے جو ماہرین ایکسپرٹ ملکوں کے اندر موجود ہیں وہ اس کے شاگردوں سے بھی پیچھے ہیں. اس قدر مہارت ہے اس شخص کے اندر کہ جو کسی بھی معمولی چیز کو بم میں بدل دیتا ہے. تازہ ترین کاروائی انہوں نے یہ کی ہے کہ یہ مائک, اسپیکر کا مائک, افغانستان میں ایک ریاست کا والی مائک کے ذریعے سے منفجر کر دیا اس نے. مائک میں کتنا مواد بھرا جا سکتا ہے, اگر یہ پھٹ بھی جائے تو زیادہ نقصان نہیں ہوتا, لیکن اس کی صلاحیت اتنی تھی کہ اس نے پورا حال منفجر کر دیا ایک چھوٹے سے مائک کے ذریعے سے. یا مثلا ایک خط, ایک پیپر کو بم میں بدل سکتا ہے یہ شخص. یہ حکومت نے اس شخص کے بارے میں بتایا کہ اس کی مہارت اس قدر زیادہ ہے کہ بم بنانے کی کہ وہ ایک خالی پیپر کو بھی سمجھو بم بنا سکتا ہے, اس قدر مہارت ہے اس کے اندر. اب یہ مہارت اس نے ظاہر ہے حضرت جبریل سے تو نہیں سیکھی, اس نے آپ نے سکھائی ہے اس کو, آپ نے اس کو اتنی مہارت دی ہے, اتنا موقع دیا ہے. یہ ٹیکنالوجی اس کی ذاتی مادرزاد نہیں ہے, آپ لوگوں نے اس کو دی ہے, ترقی یافتہ ممالک نے اس کو دی ہے, یہ سارے کام انہوں نے کیے ہیں اور یہ تیاریاں ان کی مکمل طور پر موجود ہیں, حالات بنا رہے ہیں. ان کی جو تنظیمی ڈھانچہ بنا ہے اس گزشتہ 5 سال میں بہت مضبوط, اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ محرم امن و امان سے گزرے. لیکن ہوشیاری کی ضرورت ہے, بیداری کی ضرورت ہے, جوانوں کو اپنے فرائض انجام دینے کی ضرورت ہے, اور تمام حفاظتی انتظامات, دفاعی انتظامات اپنے مکمل کریں تاکہ محرم کا جو سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ امن کے ساتھ گزرے, اور محرم کو تبدیل نہ کر دیں اس میں جو دشمن چاہتا ہے. محرم وہ ہو جو اللہ کی رضا ہے اور جس میں ائمہ اطہار و امام زمان اجل اللہ تعالی فرج و شریف کی رضا ہے. مطالب اور بھی تھے لیکن وقت کم ہے, مومنین نے جا کر عید بھی ملنا ہے, وہ قربانی بھی کرنی ہے, اور باقی بھی عید کے جو مصروفیات ہیں انجام دینی ہیں. اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور بارگاہ خداوند تبارک و تعالی میں دعا گو ہیں. اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم, یا اللہ 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 یا اللہ. خداوند بحق اسماء حسنا خود, بحق اولیاء خود, بحق قرآن, بحق رسول اللہ, بحق آل رسول, بحق شہداء, بحق صلحاء, بحق اولیاء, خداوند امت مسلمہ کے اندر وحدت و اتحاد برقرار فرما. پروردگارہ یہ یوم مبارک ہے, یوم عید ہے, اس یوم مبارک کے طفیل پروردگارہ امت مسلمہ کے اندر بیداری عطا فرما, تمام مصائب مشکلات و ظلم و ستم سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما, امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما, مجاہدین اسلام جہاں کہیں بھی موجود ہیں پروردگارہ انہیں کامیابی عطا فرما, بالخصوص حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما, انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما, ملک کے اندر امن و امان قائم فرما, ملت پاکستان کے اندر اتحاد و وحدت قائم فرما, بیداری و شعور عطا فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد, اس ملک کے اندر وہ طبقہ جو دہشت گردی, فرقہ واریت, تفرقہ, نفاق پھیلا رہا ہے اسے نیست و نابود فرما, ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد, عزاداران سید الشہداء و پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں, بالخصوص عراق میں, لبنان میں, سوریا میں, سعودی عرب میں, بحرین میں, پاکستان میں, افغانستان میں, جہاں کہیں بھی ہیں, ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما, ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. زیارت سید الشہداء بھی آج کے مستحب اعمال میں سے ہے. زیارت نامے کے لیے تیار ہو جائیں. متوجہ زیارت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا وارث آدم صفوة اللہ. السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ. السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ. السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ. السلام علیک یا وارث علی وصی رسول اللہ. السلام علیک یا وارث الحسن الرضی. السلام علیک یا وارث فاطمہ بنت رسول اللہ. السلام علیک ایها الشہید الصدیق. السلام علیک ایها الوصی البار التقی. السلام علی الارواح التي حلت بفنائک وأناخت برحلك. السلام على ملائكة الله المحدثين بك. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى آتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام علیک یا نبی اللہ. السلام علیک یا رسول اللہ. السلام علیک یا حبیب اللہ. السلام علیک یا خیر خلق اللہ. السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا غریب الغرباء. السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیک یا مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزا. السلام علیک یا انیس النفوس ایها المدفون بارض طوس. السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا صاحب الاسر والزمان الامان الامان من فتن الزمان. السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیک یا شریک القرآن. السلام علیک یا قامع الکفر والطغیان. السلام علیک یا دافع الظلم والعدوان. عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وجعلنا من اعوانک وانصارک جميعا ورحمۃ اللہ والمستشهدین بین یدیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.